بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین، صلوات و سلام ہو اللہ کی بہترین مخلوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پاک اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مہینہ بہت ہی حرمت والا مہینہ ہے اور ایسا مہینہ ہے جس کی روایات میں بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے کہ اس میں عبادات کی جائیں، نمازیں پڑھی جائیں، روزہ رکھا جائے اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے، کیونکہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان میرا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان جو ہے وہ اللہ کی بندوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے۔ اور رجب کے بارے میں بہت سی مناسبتیں پائی جاتی ہیں، مثلا پہلی تاریخ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت، دوسری تاریخ میں ایک روایت کے بقول امام ہادی علیہ السلام کی ولادت، اور تیسری تاریخ جو آنے والی ہے اس میں آپ کی شہادت بھی پائی جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی تاریخ جو رجب کی ہے اسی، یہ وہی تاریخ ہے جس میں جناب نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے اور اپنے انصار سے انہوں نے کہا کہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور آج کے دن سے لے کر اس مہینے کے آخر تک جو کوئی بھی ایک روزہ رکھے گا خدا وند متعال اس پر جہنم کے ایک سال کے راستے تک کی حد تک اس کو راستہ بند کر دے گا، یعنی جہنم اس سے ایک سال تک کی مسافت پر دور ہو جائے گی۔ اسی طرح کی حدیث امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ پورے رجب میں ایک روزہ رکھے تو خداوند متعال اس کے اوپر جہنم کو ایک سال کے فاصلے تک دور کر دیتا ہے، اور اگر تین مرتبہ اس میں روزہ رکھتا ہے اس مہینے میں تو ایسی صورت میں خداوند عالم اس شخص پر جنت واجب قرار دے دیتا ہے۔ جی ہاں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، روزہ بھی رکھیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، لیکن ہمارا درس جو چل رہا ہے وہ قرات کے اصول کے بارے میں چل رہا ہے، اور ہم نے آج پھر زحمت دی ہے عالی جناب مولانا ذاکر آغا صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
استاد، پروگرام میں خوش آمدید، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی مناسبت سے بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
میں بھی آپ اور محترم ناظرین کی خدمت میں مبارکبادی کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیں تحمل فرما رہے ہیں۔
جی، بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری واقعا ہمارے لیے بھی مفید ہے اور ہمارے ناظرین بھی بہت استفادہ کر رہے ہیں۔ بغیر کسی وقفے کے ہم یہاں آپ سے استاد گفتگو شروع کریں گے۔ ہماری گفتگو جو چل رہی تھی وہ لین کے بارے میں آپ پچھلے پروگرام میں بیان فرما رہے تھے، تو اس کے بعد کون سی چیز ہے اس سے متصل کے جو آپ ہمارے ناظرین کو بیان کریں؟
جس طرح سے آپ نے سب سے پہلے ہماری توجہ اور ناظرین کی توجہ کو ماہ مبارک رجب کی طرف لے گئے ہیں، تو پھر یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ روایت کا خلاصہ اگر عرض کروں تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خدا سے ہم کلام ہونا چاہے
جی
تو فرماتے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں،
صحیح،
تاکہ اپنے دل میں جو تمنا تھی کہ خدا سے ہم کلام ہو اس تمنا تک پہنچ جائے۔ اسی طرح سے اگر کبھی کسی بندے کے دل میں یہ خواہش ہو کہ اللہ اس سے گفتگو کرنا شروع کریں تو فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ،
یعنی دو طرفہ ہے، صرف یہی نہیں کہ آپ ہی بات کریں، نہیں اللہ بھی بات
جی ہاں
کرے،
چونکہ ہمیں ماہ مبارک رمضان کے لیے آمادگی یہاں سے شروع کرنا ہے۔ تو یہ مطلب جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ہم اسی سلسلے کو بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے کہ قرآت کے اصولوں میں
جی
ہم جن مطالب کو ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ ابتدائی مطالب ہیں جو مقدمہ بن جاتا ہے تجوید قرآن سیکھنے کے لیے۔
جی
بعض دوستوں کی ذہن میں شاید یہ مطلب ہو کہ ہم تجوید سیکھ لیتے ہیں، تو پھر تجوید سیکھنے سے پہلے ان مطالب سے آشنائی ضروری
ہے،
چونکہ یہ بنیاد ہے
جی،
تجوید ایک تجوید دیوار ہے جو حسن لے آتا ہے صرف تلاوت کے درمیان اور تلاوت کے قوانین میں۔ بالکل، تو سرسری تلاوت کے لیے ان قوانین سے آگاہی نہایت ضروری ہے۔ یہاں پہ ہم نے پچھلے جو پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مختلف علامتوں کو جو قرآن میں ہم دیکھ رہے ہیں بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ان علامتوں کو کیسے پڑھا جائے، کیسے ادا کیا جائے، تو سب سے پہلے ہم نے حروف شروع کیا، اس کے بعد علامتیں۔ تو علامتوں کو بیان کرتے ہوئے میں نے یوں عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس حروف دو حصوں میں ہم نے تقسیم کر دیے، کچھ ہیں حروف مدی کے نام سے اور کچھ حروف لین کے نام سے۔ اس کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعد والے جو مطلب ہیں وہ اس سے مربوط ہیں، جب یہ مسئلہ حل ہو
جی
تو اس لیے دہرا رہا ہوں، شاید ہمارے ناظرین میں سے بعض نے پچھلے پروگرام میں نہ سنا ہو۔ تو ہم نے حروف مدی کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اگر زبر والا حرف اس کے بعد الف آ جائے تو یہ الف مدی کہلاتا ہے، زبر کے دو برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اگر حرف کے اوپر پیش کی علامت ہو جس کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں اور اس کے بعد والا حرف واو ہو اور ساکن ہو تو اس کو پیش کے دو برابر کھینچ کے پڑھیں گے جو واو مدی کہلاتا ہے. اور تیسرا جو حرف ہم نے عرض کیا تھا کہ زیر یا کسرہ جو عربی میں کہلاتے ہیں اس کے بعد والے حرف جو ہے وہ یا ہو اور ساکن بھی ہو
جی،
اس کو کسرہ یعنی زیر کے دو برابر کھینچ کے پڑھیں گے جس کو یا مدی کہلائے. اسی کے ساتھ ہم یہ عرض کیا کہ حروف لین یعنی اگر واو ساکن ہو یا ساکن ہو اور ان دونوں سے پہلے یعنی ہر ایک سے پہلے والے جو حرف ہے اس کے اوپر دیکھیں اگر زبر ہیں
جی
تو اس کو لین کے نام سے پڑھیں گے. جس طرح سے مثال میں ہم نے کوثر عرض کیا تھا، واو ساکن ہے اس سے پہلے کاف کے اوپر فتح ہے. علیہم یا ساکن ہے اس سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے فتح ہے. آج جو مطلب عرض کرنے والا ہوں وہ مد کے بارے میں ہے. دیکھیں ہم قرآن مجید میں ایک علامت کو دیکھ لیتے ہیں، یہ عوامی حد تک اگر عرض کروں یعنی وہ افراد جو پڑھنے لکھنے سے محروم ہیں لیکن علامتوں کو تو پہچان سکتے ہیں، تو ان کے لیے ہمارے عام اپنی زبان میں دیکھیں اردو میں کچھ کلمے ایسے ہیں جن کے اوپر ایک علامت لگی ہوتی ہے، جیسے آم کا لفظ ہے
جی،
کھانے پینے کی چیزیں جلدی ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، اس لیے عرض کر رہا ہوں. دیکھیں کلمے آم میں الف کے اوپر جو علامت ہیں مد کی علامت ہیں، یہی علامت آپ کو قرآن میں بھی نظر آتی
جی.
تو اس علامت کو کیوں لگایا جاتا ہے اس کا ایک مختصر سبب وہ عرض کروں گا، اصل اس کی تفصیل جو ہے تجوید میں بیان ہوتی ہے. یہاں پہ صرف اس لیے کہ ہم اس علامت کے بارے میں قرآن میں کہیں پہ نظر آئے تو کیا کرنا ہے، اس کو ہمیں ابتدا میں عرض کرنا ہے. تو جہاں کہیں پر بھی آپ قرآن میں دیکھیں تو حروف مدی اور لین کے اوپر ہی علامت ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور حرف پہ آپ کو نظر نہیں آئے. اگر یہ علامت کسی اور چیز کے اوپر نظر آئے تو پھر آپ کو پتہ چلنا چاہیے وہاں پہ کہ یہاں پہ پرنٹنگ کی کوئی غلطی ہے، یعنی آپ اصلاح کر سکتے ہیں، غلطیوں کو پہچان سکتے ہیں. یا کہیں پہ ممکن یہ علامت ویسے آ گئی ہو، جس طرح سے نہ لگانے میں غلطی ہو سکتی ہے وہاں پہ لگانے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو حروف مدی اور لین پہ کب یہ علامت لگایا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں اگر حروف مدی یا حروف لین کے بعد حمزہ آ جائے یا سکون کی علامت والی کوئی حرف ہو. تو سکون کی علامت جب ہم نے بتا دیا تو خود بہت تشدید اس میں شامل ہے، چونکہ تشدید کو ہم نے پچھلی مرتبہ
وضاحت دو حرف ہوتے ہیں، پہلا حرف ساکن ہوتا
ہے، ساکن والے حکم سے ہم نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے. تو جب بھی آپ نے دیکھا کہ کسی حروف مدی کے بعد حمزہ آیا ہے یا سکون، تو اس صورت میں آپ اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. یا حروف لین میں سے کسی ایک کے بعد ان علامتوں سے ایک آ جائے تو کھینچ کے پڑھیں گے. مختصر ایک مثال اگر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں تو دیکھیں سورہ مبارکہ نصر کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اذا جاء، دیکھیں جا میں جیم پہ زبر ہے، اس کے بعد الف آیا ہے، اس کے بعد والا حرف ہے حمزہ، تو ہم اس جا کو کھینچ کے پڑھیں گے، یعنی الف مدی سے زیادہ کھینچ کے پڑھیں گے.
بالکل،
میں یہاں پہ دیکھیں ساری چیزوں کو علامتوں کی حد تک بیان کر رہا ہوں، اس کی جو اصل مقدار اور اصل جو معیار ہونی چاہیے وہ تجوید میں بیان ہوتی ہے. یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے عرض کیا مثلا زبر کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے، پھر کہا الف مدی جب پڑھیں گے تو الف مدی کو کھینچ کے پڑھیں گے زبر کی نسبت سے، اور الف مدی کے بعد اگر حمزہ ہو یا سکون ہو تو اس کو الف مدی سے زیادہ کھینچ کے پڑھیں گے.
بالکل،
تو دیکھیں مد کے لیے ہمارے پاس ایک عام استعمال کے لیے ایک معیار ہمارے ہاتھ میں آ گیا. اسی طرح سے واو مدی اور یائے مدی کا مسئلہ بھی آ سکتا ہے. جی یہ سکون کی مثال اگر عرض کروں، ولضالین، جو ہم قرآن میں معمولاً سورہ مبارکہ حمد کی تلاوت کے بعد پڑھ لیتے ہیں، یعنی ضاد کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف، اس کے بعد لام، دیکھیں تشدید ہے، یعنی پہلا حرف اس میں سکون کا حکم رکھتا ہے.
جی،
اور حروف لین کے بارے میں مثال دوں تو حروف مقطعہ جو ہمارے پاس ہیں قرآن مجید میں، عین سین قاف، تو عین میں دیکھیں ہم جو کھینچ کے پڑھ رہے ہیں وہ اس عین کے اوپر زبر آتا ہے پڑھنے میں، اس کے بعد یا ساکن ہے تو یہ خود بخود یا لین ہو گیا، اور اس کے بعد نون جو ہے وہ ساکن ہے تو یہ سکون ہونے کی وجہ سے اس کو ہم مد دے کے پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر مد یعنی کھینچنا عربی میں یہاں پہ کس طرح سے، عرض یہ ہے کہ وہی حروف مدی اور حروف لین کی آواز کو کھینچنا ہے، اور کھینچنے کے بعد بعد والے وہ ساکن یا حمزہ کی طرف ہم نے آنا ہے. تو یہ مد کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. اس کے بعد والا جو مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ تین اور علامتیں ہمارے پاس ہیں جو ہم قرآن میں بار بار ان کی طرف ہماری توجہ جلب
یعنی
ہوتی
زیادہ ہوتی ہے قرآن.
جی ہاں، ابھی دیکھیں ہم نے ایک پڑھ لیا زبر، ایک پڑھ لیا زیر، ایک پیش، دیکھیں ایک ایک دانہ لکھا ہوا تھا کلمات کے اوپر، اب انہی کو ڈبل کر دیا جائے تو ہم اپنی زبان پہ کہہ سکتے ہیں دو زبر،
جی
دو زیر اور دو پیش.
جی
عربی میں ان کو تنوین کے نام سے جانتے ہیں،
بالکل
تنوین کے نام سے جانتے ہیں. تنوین نصب دو زبر ہو تو تنوین رفع، دو پیش ہو تو تنوین جر، اگر دو زیر ہو تو. اب ناظرین کے خدمت میں عرض کرنا چاہوں تو پھر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب ان علامتوں کو دکھائیں تو کیسے پڑھنا ہے؟
جی
تو دیکھیں جہاں پہ دو زبر ہو تو ہم پہلے زبر کو کیسے پڑھ لیتے تھے، حمزے کے اوپر زبر ہو تو آ پڑھتے تھے، با کے اوپر زبر ہو تو با پڑھ لیتے تھے. جب آپ نے دو زبر دیکھ لیا تو اس کے بعد ایک نون ساکن کا اضافہ کرنے پڑھنے میں، لکھنے میں کہیں پر بھی نہیں آئے گا. لکھنے میں وہی زبر ڈبل لکھا ہوا ہے، زیر ڈبل لکھا ہوا ہے، پیش یا ڈبل لکھا ہوا ہے، یا ایک جب
تلفظ کریں گے تو نون ساکن کا
تلفظ میں نون ساکن کی آواز کو اضافہ کرنا ہے اسی زبر کے بعد، اسی زیر کے بعد، اسی پیش کے بعد. حمزے کے نیچے آپ زیر لکھ دیں، لکھا ہوا ہے دو زیر، ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو ایسے لگے گا جیسے حمزے کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد ایک نون ساکن آیا ہو. حمزے کے نیچے دو زیر لکھا ہوا، ہم پڑھیں گے ان بن تن. دو پیش میں بھی اس طرح سے ان بن تن ہو جائے گا. اب یہ تین علامتیں آسانی کے ساتھ ہم یہاں تک پہنچ گئے. اگر آپ کے وقت کے دامن میں اگر گنجائش ہے تو پھر ہم آگے
بڑھیں. باتیں تو بہت زیادہ ہیں انشاءاللہ، لیکن ناظرین تلاوت کلام مجید کے بعد پھر انشاءاللہ حاضر.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، هم فيها خالدون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد
جی ناظرین، تو آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک اطلاعاً بات عرض کرنا ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو آپ واٹس اپ وغیرہ کا نمبر آپ اپنی اسکرین پر بار بار دیکھ رہے ہیں، یہ اس لیے دکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگ اس کا استعمال کریں. اس میں اگر آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو اپنا نام لکھ کر بھیجیں تاکہ ہم آپ کو تلاوت کا موقع دیں اس پروگرام میں. اور اگر آپ ایسے ہی تلاوت جانتے ہیں اور یہاں نام نہیں بھیجنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنی آواز ریکارڈ کر کے خود آپ ہمیں بھیج بھی سکتے ہیں، یا پھر اپنی تصویر بھی آپ ہمیں ریکارڈ کر کے یعنی ویڈیو بھی بنا کر تلاوت کی ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہم اس پروگرام میں انشاءاللہ اس کو دکھائیں گے اور ہمارے دوسرے ناظرین بھی اس کو سنیں گے. جی ہاں، آپ ہی میں سے کئی ایک افراد آج بھی ہماری لسٹ میں ہیں جو انشاءاللہ تلاوت کلام مجید کریں گے. سب سے پہلے جناب محمد حیدر صاحب کے، جن کا تعلق ہندوستان سے ہے، وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی کیسے مزاج ہے جناب؟
الحمدللہ.
جی تلاوت فرمائیے سورہ آل عمران آیت نمبر 153 سے 154 تک.
جی جی
بسم اللہ.
اعوذ باللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ تصعدون ولا تلعون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم بلى ما أصابكم والله خبير بما تعملون. قل ما ظن عليكم من بعد الظن أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتبا عليهم القتل إلى مزاجدهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليحصى ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
جزاکم اللہ، طیب اللہ انفاسکم. محمد حضرت صاحب بہت اچھی تلاوت ہے آپ کی ماشاءاللہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 151 سے آپ تلاوت کر رہے تھے، بہت اچھی تلاوت ہے، خداوند متعال سلامت رکھے. لیکن پوچھتے ہیں استاد سے کہ آپ کی تلاوت کس حد تک صحیح ہے. جی استاد.
میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محمد حیدر صاحب کا، اور دعا گو ہیں کہ خداوند ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے.
آمین.
ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں یہاں پہ، ہم جن مطالب کو آپ کی خدمت میں اب تک بیان کر رہے ہیں اسی کو عملی طور پر انہی آیات پہ تطبیق کے حوالے سے، یعنی اس کو برابر کر کے دکھانے کے حوالے سے ہم مطالب کو بیان کرتے ہیں، ورنہ یہ بے ادبی نہ ہو کسی کی حضور کی کوئی غلطی یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہو. تو یہاں پہ دیکھیں، ہم نے آج ایک مطلب مد کے بارے میں جو عرض کیا تھا، اور اس سے پہلے ہم نے کسرہ اور فتحے کے بارے میں یعنی زبر اور زیر کے بارے میں مطالب عرض کیے تھے. زبر اور زیر میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کو کھینچ کے نہیں پڑھنا ہے.
صحیح.
تو یہاں پہ دیکھیں دو کلمے ہیں اسی آیت نمبر 154 کے آخری دیکھیں لائن میں دیکھیں وَلِيَبْتَلِي اللہ. اگر اس لام پہ جو زیر ہے اس کو تھوڑا بھی کھینچ لیں تو وَلِيَبْ بن رہا ہے. وَلِيَبْتَلِي اللہ
اور ظاہر ہے وہاں پر ایک حرف کا اضافہ ہو جائے. ہاں.
اسی طرح سے وَلِيُمَحِّصَ ولی لام پہ زیر ہیں صرف، آگے جو یا ہے اس کے اوپر دوبارہ زبر ہے. اور دوسرا جو مطلب عرض کرنے والا ہوں وہ مد کے حوالے سے ہم نے عرض کیا تھا. جی. دیکھیں آپ 153 آپ نے آیت کی جو تلاوت کی آخری لائن میں دیکھیں ولا ما اصابکم، ما میم پہ زبر اس کے بعد الف ہے تو یہ الف مدی ہوا، اس کے بعد اصاب میں دیکھیں حمزہ سب سے پہلے آیا تو اس کو کھینچ کے ہمیں پڑھنا تھا.
بالکل.
اسی طرح سے بعد والے صفحے پہ آپ دیکھیں قرآن مجید عثمان طٰہٰ کے خط کے مطابق اور آیت نمبر 154 کی کا پہلا سطر ہے. دیکھیں یغشا کے بعد طائفہ, طا پہ زبر, اس کے بعد الف, اس کے بعد دیکھیں ای حمزہ ہے, تو اس طا کو بھی ہمیں کھینچ کے ہی پڑھنا تھا, طائفہ دیکھیں کھینچ کے ہمیں پڑھنا تھا. اور اسی طرح سے نیچے اگر آپ دیکھیں کلمہ شیع میں من شیع شین پہ زبر پھر یا ساکن ہے تو یا لین ہوا
جی.
اس کے بعد حمزے پہ اگر آپ نہ رکتے تو مسئلہ اتنا مہم نہیں تھا, آپ نے شیع پڑھ لیا کافی تھا. جب رک گئے تو یہاں پہ مد کی وہ صورت آنی بھی چاہیے.
صحیح, یعنی ایسا نہیں کہ بالکل ہی وہاں
جی ہاں بالکل جلدی آپ نہیں چھوڑ سکتے. تو مختصر یہی تدبیر میں کرنا چاہ رہا تھا.
بہت شکریہ, شکر گزار ہیں محمد اعظم صاحب کے کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان کے بعد کشمیر کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں جناب امتیاز صاحب. السلام علیکم.
السلام علیکم
جی, کیسے ہیں جناب؟
جی الحمد للہ, اللہ کا فضل کرم.
اپنے بارے میں ناظرین کو بتائیے, آپ کی عمر کتنی ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ پڑھائی چل رہی ہے یا پھر جاب وغیرہ کر رہے ہیں؟
جی امتیاز علی, کارگل سے تعلق رکھتا ہوں.
جی
جی, پہلے تو میں حفظ کر رہا ہوں جو قرآن.
ماشاءاللہ.
جی
صحیح, تو تلاوت فرمائیے سورہ انعام آیت نمبر 115 سے 119 تک. بسم اللہ.
115 سے.
جی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. فتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه, وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم, إن ربك هو أعلم بالمعتدين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
امتیاز صاحب جزاکم اللہ, بہت اچھی واقعا تلاوت ہے الحمدللہ. اور ایک شرف آپ کے پاس یہ بھی ہے ماشاءاللہ کہ آپ حافظ بھی ہیں اور پھر آپ نے بہت ہی پیاری تلاوت بھی کی ہے, خدا جزائے خیر دے. جی استاد, آپ ان کے بارے میں کیا کہیں؟
جی ہاں, ان کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ ایک کہ حافظ بھی ہیں اور اس کے بعد بہت سارے تجوید کے جو قوانین کو ہم یہاں پہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ رعایت فرما رہے ہیں. بہرحال ایک مطلب یہ بھی کبھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ انسان ایک مرتبہ جب دوسروں کے سامنے پیش کرتے تو وہاں پر تھوڑی سی
لغزش کے بات
آ جاتی ہے, جہاں پہ بہت سارے قوانین کی رعایت میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے. بہرحال یہ ان کے اصل علم پہ اور ان کی محنت پہ اس سے
کوئی شک نہیں ہے,
جہاں ہمیں کوئی شک نہیں ہے. یہاں پہ میں ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, چونکہ ہماری جو اردو زبان ہے اور اس کے جو لب و لہجے کی وجہ سے کچھ چیزیں ہماری کافی ساری عمر ایک ماحول میں گزرنے کی وجہ سے وہ کبھی کبھار غالب آ جاتا ہے.
جی
اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہم جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو پھر لب و لہجے میں کوشش کیجئے کہ وہ بھی عربی ہو. تو دیکھیں مثلا یہاں پہ اگر آپ ابتدا میں ہمارے اگر یہاں کے پروگرام کو اگر سن چکے ہوں تو دیکھیں ہم نے پیش اور زیر کے بارے میں عرض کیا تھا. پیش میں جتنا آپ اپنے منہ کو سکیڑ کے قریب لے آئیں تو اس کی آواز عربی میں صحیح بن جاتی،
یعنی چھوٹے واو کی آواز اگر
جتنا ہو سکے، لیکن اس کو کھول کے رکھیں تو پھر وہ ہماری زبان میں تو مسئلہ نہیں بنتا لیکن عربی میں وہ کیا کہتے ہیں ذمے یا پیش کی آواز نہیں ہوتی. مثال عرض کر رہا ہوں، بل محتدین، بل مح
اور اردو والا مح،
جی ہاں بل محتدین، یعنی عام طور پر ہمارے لب و لہجے کے اثرات اس میں نہیں آنے چاہیے. لا مبدل لکلمات، یہاں پہ مبدلہ میں جو زبر ہے وہ اگلے کلمے کو پڑھنے میں انہوں نے تھوڑی سی دیر لگائی تو جس کی وجہ سے اس پہ تھوڑی سی کھچاؤ آ گئی، تو یہاں پہ بعد والے کلمے کو اتنے ہمیں جلدی سے ذہن کو وہاں پہ منتقل کرنا ہے. بہرحال یہ تجربہ عرض کر رہا ہوں ان کی عمر کے اعتبار سے کہ آپ اس کی طرف توجہ رکھیں. اور ایک اور چیز جو ہے وہ زیر کے حوالے سے ہیں کہ زیر میں بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ ہماری جو زبان ہے اس میں اس کو ترچھے مانن پڑھا جاتا ہے زیر کو.
جی
ابھی کلمہ علم یہاں پہ آیا ہے، عین پہ زیر ہے تو علم، اگر ہم اس کو پڑھیں علم اردو میں تو مسئلہ نہیں ہے لیکن عربی میں علم ہے. اور آخر میں چونکہ میں نے دیکھا ان کے یہاں صلاحیت اور استعداد بہت زیادہ ہیں، تجوید کے بہت سارے قوانین وہ جانتے ہیں، تو پھر آخر میں آپ رکتے ہوئے ہر کلم آیت پہ آخری جو حالت ہیں وہاں پہ رکنے سے پہلے اپنی آواز کو کنٹرول میں رکھیں.
جی
مثال عرض کر رہا ہوں یہاں پہ، بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، دیکھیں آخر تک اسی زیر کی حالت میں لے جائیں، مؤمنین، دیکھیں یہاں پہ زیر کی حالت سے نکل رہے ہیں.
استاد معذرت چاہوں گا، اگر ناظرین کے لیے کسی ایک پوری آیت کی تلاوت آپ فرمائیں.
مثلا دیکھیں پہلی یہاں پہ جنہوں نے تلاوت کی، ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کر لوں.
جی
وہی پہلی آیت 115 نمبر کی آیت ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. دیکھیں علیم، وہی زیر والی حالت میں یا مدی کی حالت میں آخر تک پہنچا دیں، درمیان سے تھوڑا سا بھی اگر آواز کو کنٹرول سے نکال دیں، اگر اپنے کنٹرول میں نہ رکھیں تو پھر وہاں پہ آواز زبر کی طرف یا کسی اور حرف کی طرف کھینچ لیتے ہیں جو آپ کی حسن کو، تلاوت کی جو حسن ہے اس کو
یعنی خراب کر دے گا. واقعاً بہت اچھی تلاوت ہے امتیاز صاحب، شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور استاد ہماری جو گفتگو چلی تھی وہ لین پر تمام ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے
مد کے بارے
میں بیان فرمایا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کے بارے میں بیان فرمایا. اس کے بعد کون سا مطلب ہمارے ناظرین کے لیے بالکل مفید رہے گا ان کی قراءت زیادہ بہتر بنانے میں؟
تو یہاں پہ ایک مطلب جو بہت ہی اہم ہے لیکن اس کی مکمل تفصیل جو ہے ہمیں تجوید میں اور تجوید کے بعد اس کا اصل مرحلہ آ جاتا ہے، لیکن ہماری جو گفتگو ہے قرآن کے جو ظاہری کلمات کو ابتدا میں ایک شخص، ایک مسلمان پڑھنا چاہے تو کس حد تک
پڑھ، بچے کے لیے ہم بیان کرنا چاہیں
ابتدائی حالت میں، تو دیکھیں ایک مرحلہ، ایک مسئلہ بلکہ عرض کروں جو کہ فقہا بھی عرض کرتے ہیں، اس لیے مرحلے کی بجائے مسئلہ زیادہ بہتر رہے گا. قرآن مجید کے حوالے سے ہم ابتدا میں اس مطلب کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، وہ یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت میں سانس کے بارے میں بھی احکام ہیں. یہ باقی دیگر مطالب کی طرح نہیں ہے، مثلا آپ کٹ کٹ کے بات کریں تب بھی دوسرا قبول کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں نماز میں، اسی لیے فقہا اس مطلب کی طرف اشارہ فرماتے ہیں.
جی
تو یہاں پر جب آپ کے سانس سے متعلق گفتگو جب ہو تو پھر یہاں پہ ہمارے پاس علم قرآت کے مقدمے کے طور پر ہم جو عرض کر رہے ہیں یہاں پہ مقدمتاً عرض کریں گے کہ آپ کو یہاں پہ ٹھہرنے اور ملانے کے جو آداب ہیں وہ بھی آنا چاہیے.
جی
کیسے ملائیں،
یعنی ہمیں کس جگہ پہ رکنا ہے اور پھر اس کے بعد
اور کیسے ملانا ہے، کہاں سے ملانا ہے، یہ ساری بات. تو دیکھیں ٹھہرنے کے لیے عربی میں وقف کہا جاتا ہے.
جی
اور اس کا جو متضاد ہوگا اس کے مقابل میں جو ہوگا خود بخود وسط کہلائے گا جو ملانے کے معنی میں ہے. تو وقف کے بارے میں یہاں پہ ہم یہ عرض کریں گے، دیکھیں ابتدائی حد پہ ہر ایک کو جو جاننے کی ضرورت ہے اس کی نماز ٹھیک ہونے کے لیے، اس کے بہت سارے مسائل قرآن کی ابتدائی قراءت ٹھیک ہونے کے لیے، تو وقف کا معنی کیا ہے یہاں پہ سب سے پہلی بات. تو میں یہ عرض کروں گا، دیکھیں دو چیزوں کی رعایت آپ کو کرنی ہے.
صحیح.
پہلی بات یہ کہ آپ کی سانس کو آپ نے توڑنا ہے، یعنی سانس کو روکنا ہے وہاں پہ، پھر نئی سانس کے ساتھ آپ
آگے بڑھیں.
دوسری بات یہ کہ آواز کو بھی آپ نے روک دینا ہے.
کیا دونوں چیزیں الگ الگ ہیں؟
الگ الگ.
سانس روکنا
جی
ہے اور آواز روکنا.
ابھی آپ دیکھیں، اگر میں عملاً مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں الرحمن الرحیم میں جو پڑھ رہا ہوں، تو اس آیت میں دیکھیں میں درمیان میں آواز کو کاٹ دیتا ہوں لیکن اس پہ نہیں رکتا ہوں. یعنی آپ حالت کو اور سے دیکھیں،
ایک مرتبہ سے پھر
دیکھیں، الرحمن سے میں پڑھ رہا ہوں،
جی
الرحمن، آواز کاٹ دی لیکن سانس میں نے نہیں کاٹی، پھر بعد میں کہتا ہوں رحیم
کچھ دیر رکنے کے بعد،
یعنی سانس کو کاٹنے کے لیے میں کچھ دیر رک رہا ہوں، ورنہ اصل مطلب وہ قاری ہیں، وہ خود جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ایک مرتبہ آپ ہیں، آپ نے آواز کو تو نہیں توڑی لیکن رکنے کے قانون پہ عمل کیا. کیسے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دیکھیں سانس کو نہیں توڑا لیکن آواز،
یعنی آواز ٹوٹ گئی ہے ہماری،
آواز باقی ہے سانس
میں.
جی. وہاں پہ تو میں رک رہا ہوں، قانون پہ عمل کیا لیکن سانس میں نے،
سانس نہیں چھوٹی ہے.
جی ہاں، لیکن آواز
چل رہا ہے،
آواز یہاں پہ ختم ہو گئی. تو وقف اس حالت کو کہا جاتا ہے جس میں ان دونوں کو آپ چھوڑ دیں،
آواز بھی ٹوٹ جائے اور سانس بھی ٹوٹ جائے.
جی ہاں، تو پھر یہ وقف والی حالت ہے جس کو ہم وقف کہیں گے.
جی.
اس کے بعد انشاءاللہ سکت کا مرحلہ ہے، وہیں پہ بیان کریں گے.
جی.
پھر دوسرا سوال یہ پیش آتا ہے کہ کہاں پہ ہمیں وقف کرنا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وقف کی جو جگہ ہے قرآن کی کلمات میں، کلمے کا جو آخری حرف ہیں، آپ کسی بھی کلمے کے درمیان میں نہیں ٹھہرتے،
کسی بھی لفظ کا جو
آخری حرف ہوگا اس پہ آپ کو ٹھہرنے کا حق ہے.
صحیح.
ابتدائی مرحلے میں عرض کر رہا ہوں، وہ تجوید اور وقف ابتدا کے جو مسائل ہیں اسے ہمیں صرف نظر کرتے ہوئے، ہم نے صرف یہاں پہ ابتدا میں ایک شخص جو ابتدائی مسلمان جو ہے اپنی
مثلا ہر دوسرے قرآن تیسرے لفظ کے بعد وہ رک سکتا ہے،
رکنا چاہے تو پھر ہر لفظ پہ بھی رکنا چاہے مثلا ابتدا میں،
تو وہاں بھی
تو اس کو اس ترتیب سے رکنا ہوگا، اندازن وہ نہیں رک سکتے. لیکن کہاں پہ رکیں گے؟ کلمے کے آخر میں. مثال عرض کروں، مثلا ایک شخص سورہ مبارکہ ان انزلنا کی تلاوت کرنا چاہے تو پھر مد کی وجہ سے، تھوڑے کھینچنے کی وجہ سے
جی.
وہ سانس کو توڑے درمیان میں لیکن کلمے کے درمیان.
صحیح.
تو یہ وقف صحیح نہیں ہے. انزلناہ
جی.
یہ نہیں کر سکتے چونکہ انزلناہ ایک کلمے کی شکل میں لکھا گیا قرآن میں،
ایک لفظ. جی.
تو پھر آپ انزلناہ کر کے رک سکتے ہیں کلمے کے آخر میں.
جی.
لیکن لفظ کے آخر میں رکنا آپ کے لیے یہاں
صحیح
پہ
نہیں.
ابتدائی حد تک آخر میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن درمیان میں آپ نہیں.
مثلا سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، کبھی کبھی استاد ہر ایک لفظ کو، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے لفظ کے بھی ٹکڑے کرتے ہیں.
جی. مثلا وہ تو سیکھنے کے مرحلے میں
لا اس طرح
ہم سکھا رہے ہوتے ہیں.
جی.
یعنی آپ
تو اسے مرحلے میں کر سکتے ہیں. یعنی
وہاں پہ تو دیکھیں ہم مکمل طور پر تلاوت کے اس آداب کے حساب سے نہیں کر رہے ہیں، لیکن بچے کو سکھانے کے لیے ہم کر رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ مثلا چھوٹے بچے کو ایک لقمے کو 100 ٹکڑے کر کے کھلانا چاہتے ہیں، لیکن آپ جب وہ بڑے ہو جائیں تو اس کو ٹکڑے کر کے تو نہیں دیتے ہیں، وہ تو لقمہ اٹھا لیتے ہیں، اگر چھوٹا کر کے کھائیں تب بھی ناراض ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایسی بات ہے کہ آپ ایک مطلب سکھانے کے مرحلے میں ہیں، تو سکھانے کے مرحلے میں آپ سارے قوانین کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف ایک ایک چیز کو اس کے اوپر اپلائی کر کے دکھاتے ہیں، عملی طور پہ دکھا رہے ہوتے ہیں. اب یہ دو مسئلے جب آپ کے سامنے حل ہو گئے تو پھر تیسرا مرحلہ یہ آ جاتا ہے کہ کیسے ٹھہرا جائے.
صحیح. یعنی کیسے رکے ہم کسی بھی،
کس طرح سے رک جائیں.
جی.
ٹھہرنے کی جگہ معین ہو گئی، پتہ چل گیا کہ کہاں ٹھہرنا ہے،
کہیں بھی رک سکتے ہیں.
ٹھہرنے سے مراد کیا ہے؟
جی.
ٹھہرنے سے مراد کیا ہے یہ بھی ہم عرض کر چکے ہیں. اب کیسے ٹھہرا جائے، یعنی ہم نے عرض کیا کہ ہم ابتدائی سرسری قرآن کی ظاہری تلاوت میں مصروف ہیں، تجوید کے قوانین کو آپ نے ابھی ہاتھ ہی نہیں لگایا.
جی.
وقف ابتدا کے قوانین سے ابھی ہماری گفتگو نہیں ہو رہی ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہاں پہ تین حالات ہیں. سب سے پہلا جو وقف کا طریقہ ہے وہ یہ کہ بغیر کسی تبدیلی کے لفظ، وہ کلمہ جس شکل میں بھی ہوگا اسی لفظ پہ آرام سے ٹھہرنا ہے.
جی.
جس علامت کے ساتھ بھی ہو.
صحیح.
وہاں پہ آپ کی توجہ اس کے اوپر ہوگا.
صرف اس لفظ کی مثال دیجئے.
مثال یہ کہ ہر وہ لفظ جس کا آخری حرف
جی.
ساکن ہو، یا حروف مدی میں سے ہو یا حروف لین میں سے جو
جی.
ساکن ہوتے ہیں. میں نے حروف مدی کی مثال اس لیے عرض کی چونکہ الف کے اوپر سکون کی علامت نہیں لگاتے.
جی.
تو بعض دوستوں کے ذہن میں یہ مسئلہ پیش نہ آئے. تو اس مرحلے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ وقف کی پہلی جو قسم ہے وہ یہ کہ اگر کلمے کا آخری حرف ساکن ہو تو بغیر کسی تبدیلی کے اسی طرح سے رکنا ہے جس طرح سے وہ ساکن ہے. مثلا علیہم، اسی علیہم کے حالت میں آپ رکیں.
صحیح. آخر میں چونکہ ساکن ہے تو رک سکتے ہیں اور کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوگی چونکہ وہ پہلے ہی سے ساکن ہے. بہت شکریہ استاد. ہمارے تیسرے پارٹیسپینٹ جناب محسن صاحب لکھنؤ سے، السلام علیکم.
وعلیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی کیسا مزاج ہے؟ الحمدللہ تلاوت فرمائیے سورہ نساء آیت نمبر 63 سے 66 تک یعنی 63 سے 66 تک بسم اللہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبهم فاعرض عنه وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا له وأشد تثبيتا.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
جزاکم اللہ بہت اچھی تلاوت ہے اور ہماری گفتگو آپ جانتے ہیں کہ لین اور جو وقف کے بارے میں چل رہی ہے کہاں پر رکیں کیسے رکیں تو پوچھتے ہیں استاد سے. جی استاد آپ کیا کہیں گے محسن صاحب؟
جی ہاں محسن صاحب کو بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سن رہے ہیں تحمل بھی کر رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں ہم بھی استفادہ کر رہے ہیں ان سے. یہاں پہ دیکھیں ایک کلمہ ہے لفظ جلال اللہ کے نام سے اس کلمے کی عظمت سب پہ واضح ہیں تو اس کے بارے میں کچھ قوانین ہیں اگرچہ ہم نے یہاں پہ بیان نہیں کیا چونکہ زیادہ استعمال ہو رہا ہے اس سے عرض کرنا چاہتا ہوں. جب بھی اس کلمہ اللہ پہ اللہ پہ آپ دیکھیں درمیان میں تشدید سے شروع ہو رہا ہے تو جس حرف کے اوپر تشدید ہو تو اس سے پہلے والے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کو پہلے والے زبر اور زیر اور پیش سے ملا کے پڑھنا ہے.
بالکل
پھر اس سے پہلے دیکھیں گے زبر والا حرف آ رہا ہے زیر والا یا پیش اس سے ملا کے پڑھیں گے تو اس کی طرف دیکھیں اگر اس کے اوپر زبر ہیں یا پیش تو اس اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے اس کو پر کر کے پڑھیں گے. اگر اس کے نیچے زیر ہو تو اس کو پتلی آواز میں نہایت باریک پڑھیں گے. یہاں پہ ایک کلمہ یہاں پہ استعمال ہوا قرآن مجید کی اس تلاوت میں جو ان کے سورہ مبارک نساء کی یہی جو آیات انہوں نے تلاوت فرمائی 64 ہے آیت نمبر اس میں دیکھیں بإذن اللہ نون پہ زیر ہے اس کے بعد کلمہ اللہ آیا ہے. اب اس اللہ کے لام کو آپ پر نہیں پڑھیں گے
پڑھیں گے یعنی موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے.
جی ہاں باریک پڑھیں گے بإذن اللہ. لیکن اسی کی جگہ پہ اگر مینا ہوتا من کلمہ من جس کی نون پہ زبر ہو من اللہ من اللہ جہاں پہ آپ پر کر سکتے ہیں چونکہ نون پہ زبر ہے ملا رہے ہیں یا اس طرح سے کوئی کلمہ ہو جس کے اوپر پیش ہو اور پیش کے ساتھ اللہ کو کلمے کو اگر ملانا چاہیں تب اس کلمے کو آپ پر کر کے پڑھیں گے باریک نہیں پڑھ سکتے. تو یہ ایک عام استفادے کے لیے عرض کر رہا ہوں چونکہ ناظرین ابھی سن رہے تھے. اگر کوئی سوال ہوتا
نہیں لیکن ابھی جو ہماری گفتگو چونکہ چل رہی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر ساکن ہو کوئی لفظ اس پر آپ کسی بھی حالت میں رک سکتے ہیں.
رک سکون ہے
جی ہاں. اس کے علاوہ اگر ہو زیر ہو زبر ہو پیش ہو تو کیا؟
جی ہاں رکنے کا ہم جو طریقہ عرض کر رہے تھے دیکھیں اس طریقے کے حوالے سے ہم نے عرض کیا کہ کہاں پہ کس طرح سے ایک لفظ پہ رکنا چاہیں تو رکیں گے. تو سب سے پہلی جو حالت ہے بغیر کسی تبدیلی کے اگر حرف کا جو آخری کلمہ لفظ کا آخری حرف جو ہے ساکن ہو تو اس پہ اسی حالت میں رکیں گے کوئی تبدیلی اس کے اوپر ہمیں نہیں لانی. لیکن دوسرا جو مرحلہ آ جاتا ہے وقف کا جو دوسری قسم کہلائیں آپ تو وقف اسکان عربی میں اسکان یعنی ساکن کرنا ساکن تو نہیں ہے لیکن آپ نے پڑھنے میں اس کو ساکن کرنا ہے. کہیں قلم اٹھا کے قرآن کے ہر جگہ پہ ساکن لگانا شروع نہ کریں بلکہ قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اپنی جگہ پہ لیکن اگر آپ وہاں پہ ٹھہرنا چاہیں جی رکنا چاہیں تو اس صورت میں اس لفظ کے آخری حرف کو آپ نے ساکن کرنا ہے. کب؟ تو ابتدا سے لے کر آج تک ہم نے جن علامتوں کا ذکر کیا ہے اس کو آپ کو ایک مرتبہ دہرانا پڑے گا. اگر اس لفظ کا آخری حرف اس کے اوپر زبر ہو
صحیح,
اس کے نیچے زیر ہو, اس کے اوپر پیش ہو, تین حالتیں ہو گئی
جی,
تو ان تینوں حالتوں میں اسی طرح سے اگر اسی لفظ کے آخری حرف کے اوپر دو پیش ہو جس کا ہم نے آج جی تنوین کے حوالے سے عرض کیا, یا اس کے نیچے دو زیر ہو
صحیح,
تو یہ پانچ علامتیں ہوں گی
جی.
ان پہلا صرف میں نے دو زبر کو نہیں بتایا, میں نے دیکھیں
صحیح
زبر,
زبر
زیر,
زیر
پیش دو پیش اور دو زیر
صحیح,
یہ پانچ علامتیں ہم نے آپ کو بیان کی. ان پانچ علامتوں میں سے کوئی ایک بھی لفظ کے آخری حرف پہ ہو
جی
اس صورت میں آپ اس کو ساکن کر دیں گے رکتے ہوئے,
یعنی رکنے کی صورت میں صرف ساکن,
صرف ساکن کر کے رک دیں گے,
چاہے دو زیر ہوں یا دو پیش بھی ہوں, یعنی دو زیر,
دو زیر بھی ہو دو پیش
بھی ساکن,
دو پیش ساکن کر کے رک جانا ہے آپ کو. مثال یہاں پہ عرض کروں, یہاں پہ دیکھیں ہم جن آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں, مر رسول
جی
لام پہ دو زیر ہیں, اگر آپ رسول کے کلمے پہ رکنا چاہے تو مر رسول, دیکھیں لام کو ہم نے ساکن کر دیا. ابھی کسی اور کلمے کی مثال اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں, یحلفون, ہم قرآن کی اکثر آیتوں کے اوپر جب وقف کرتے ہیں وہی حالت ہے سورہ مبارکہ, ہم کیا تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ سے, دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, میم پہ تو زیر ہے لیکن آپ رک گئے تو ساکن کر کے
جی,
نستعین, نون پہ پیش ہے لیکن آپ رک گئے تو ساکن
صحیح,
تو یہ حالت ہے, یہ وقف کی دوسری قسم.
لیکن اگر دو زبر ہو تو ایسی صورت میں کیا کریں؟
تیسری جو حالت ہم آپ کی خدمت پیش کریں گے اس کو ہم وقف ابدال کے نام سے عربی میں جانتے ہیں, یعنی ابدال سے مراد ہے کہ آپ کو ایک تبدیلی اس کے اندر لانی ہے,
یعنی ایک بدلاؤ اور ایک چینج,
چینج اس کے اندر ہے. کب؟ یعنی صرف پڑھنے میں
جی,
دوبارہ میں تاکید کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ کہیں یہ نہ سمجھیے قرآن میں غلطی,
قلم لے کے بیٹھ جائیں اور لکھنے لگیں,
بلکہ آپ تلاوت کے دوران اگر ایسا کوئی کلمہ آپ کی نظروں سے کوئی لفظ گزرے جس کا آخری حرف یا دو زبر پہ مشتمل ہے, یا وہی حرف یہ تا ہے نا جس کے اوپر دو نقطے آ جاتے ہیں گول تا جو ہم کہتے ہیں, ہا کی طرح ہے لکھا جاتا ہے
جی,
گول تا عربی میں تائے مدورہ کہتے ہیں, مؤنث کی علامت کے لیے لگایا جاتا ہے, عام طور پر ہم لکھ لیتے ہیں تو پھر گول تا بول لیتے ہیں, اردو میں اس سے زیادہ ہم توجہ نہیں دے سکتے. تو دیکھیں اگر ایسی کوئی حالت ہو, ان دو حالتوں میں ہمیں ایک تبدیلی یا چینی اس کے اندر لے آنی ہے.
صحیح, وہ کیا تبدیلی ہے؟
ابھی اگر
اس کو ساکن کر دینا, چونکہ وقت نہیں ہے استاد,
سب سے پہلے دو زبر اگر ہیں تو دو زبر والے کلمے کو الف مدی میں بدل کے
ابھی دیکھیں,
تسلیمن تسلیما
کر دیں گے. بہت شکر گزار ہیں استاد اور اسی طرح اپنے تمام پارٹیسپینٹس کے, ہم شکر گزار ہیں. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. خدا حافظ.
تِلْكَ